الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات عزیزان محترم اسباب ہدایت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے مجالس عزا کا آغاز کیا تھا آج 8 محرم الحرام اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے پروردگار عالم قرآن مجید میں جہاں جا بجا حرف بحرف کلمہ بکلمہ انسان کی ہدایت جاتا ہے وہیں پر اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے ہم نے تمہیں ہدایت دے دی ہے ایسا پروردگار عالم کا دستور اور سنت نہیں رہی کہ ضرورت کے بعد شے کو خلق کرے بلکہ شے کو پہلے خلق کرتا ہے ضرورت بعد میں ایجاد کرتا ہے پروردگار عالم نے انسان کی غذائی ضرورت ماں میں پہلے خلق کی ہے بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے پروردگار نے پانی پہلے خلق کیا ہے احساس تشنگی اور تشنگی بعد میں ہے خوراک اور غذا پہلے خلق کی ہے اور بھوک بعد میں ایجاد کی ہے اسی طرح سے پروردگار عالم نے ہدایت پہلے بھیجی ہے ضرورت ہدایت جس مخلوق کو ہے یعنی انسان اسے بعد میں پیدا کیا ہے لہذا پروردگار عالم نے ہدایت عطا کر دی ہے پروردگار عالم نے ہدایت یہ والی ہدایت یہ نہیں کہتی کہ آپ نے خود کو بچانا ہے بلکہ آپ نے خود کو بھی بچانا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے اسلام کی ہدایت کا مطلب آپ طور پہ کسی کو اصلاح کیجئے کسی کو تلقین کیجئے کسی کو کوئی اچھا مشورہ دیجئے ہرچند کے مشورے کا ہمارے معاشرے میں کوئی رجحان نہیں پایا جاتا آپ دیکھیے دنیا بھر میں کونسلنگ کو یعنی مشاورے کو یعنی مشورہ دینے کو ایک ریکوگنائز آکیوپیشن کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا ہے کوئی صاحب کہیں کہ آپ کا پیشہ کیا ہے وہ کہیں گے میں ڈاکٹر ہوں کوئی کہے آپ کا پیشہ کیا ہے وہ کہیں گے میں انجینئر ہوں کسی صاحب سے پوچھا جائے آپ کا پیشہ کیا ہے وہ کہیں گے میں مستری ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں وہاں پر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کیا ہے وہ کہے گا میں کونسلر ہوں میں کیا کرتا ہوں میں صرف مشورہ دیتا ہوں اور مفت بھی نہیں دنیا بھر میں کونسلنگ پیشہ ہے اور اس پیشے کے عوض آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں خواہ وہ ازدواجی زندگی میں مشورہ ہو، خواہ وہ تعلیمی زندگی میں مشورہ ہو، خواہ وہ آپ کی معاشی زندگی کے لیے مشورہ ہو، خواہ وہ آپ کی تعلیمی پیش رفت کے لیے وہ مشورہ ہو، کسی بھی سمت میں مشورے کی اہمیت کو مولا متقیان 1400 سال پہلے اس اہمیت کو بتا چکے ہیں، جس میں فرماتے ہیں کہ لا ظہیر کل مشاورہ، کہ مشورے سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کوئی شے سپورٹیو نہیں ہے۔ بہترین سپورٹ چاہیے، مشورہ کرو، صاحب فن سے مشورہ کرو، صاحبان ہنر سے مشورہ کرو، صاحبان پیشہ سے مشورہ کرو۔ اب انسان مشورے کے تو ہمارا معاشرہ ہے نہیں، جس میں مولا فرما رہے کہ لا ظہیر کل مشاورہ، کہ مشورے سے بڑھ کر بہترین سپورٹ، بہترین پشتیبان کوئی نہیں ہے۔ اب انسان کے لیے پروردگار عالم نے یہ بہترین ہدایت بھیج دی ہے۔ اب یہ ہدایت کیا کہتی ہے؟ یہ ہدایت کہتی ہے کہ تم نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ کہیے پورے معاشرے کو بچانا ہے۔ آپ آج جائیے کسی خاتون سے کہیے کہ بہن آپ کا پردہ سرک رہا ہے، پردہ درست کر لیجئے۔ کسی مومن سے کہیے کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھ لو۔ کسی سے کہیے کہ تم اپنے مال میں خمس زکات نہیں دیتے، اپنے مال کو حلال کر لو۔ کسی سے کہیے کہ تم اپنی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، بوڑھوں کے، اساتید کے، چھوٹوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو فوراً وہ پلٹ کے کیا کہے گا؟ مجھے میری قبر میں جانا ہے، تم اپنی فکر کرو۔ یہ اسلام کی نظر نہیں ہے، یہ جانوروں کے یہاں کی نظر تو ہو سکتی ہے کہ ہر جانور کہتا ہے کہ میں گند پر بیٹھا ہوں، میں گند کھا رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا۔ لیکن انسان کیا کہتا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے کہ اگر تم غلط کرو گے تو تم بھی غلط، اگر میں تمہیں نہ روکوں تو میں بھی غلط۔ اسلام یہ نظر دے رہا ہے، اسی لیے رسول اسلام محمد مجتبی، اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ جب سرکار کے پاس کچھ لوگ آئے اور یہی ذہنیت کے ساتھ آئے کہ سرکار کیا وجہ ہے کہ ہم نے صرف خود کو بچانے کی بات تو سنی تھی، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ خود کو بھی بچاؤ، ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو بھی بچاؤ، خود بھی معروف پر عمل کرو، دوسروں کو بھی امر بالمعروف کرو، خود بھی منکر سے بچو، دوسروں کو بھی منکرات کی نہیں کرو، منکرات سے روکو، تو سرکار اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے بہترین تمثیل کے ذریعے سے اسلام کی اجتماعی نظر کو بیان کیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم 20 افراد 30 افراد کشتی میں سوار ہو اور ایک شخص جس نے اپنے پیسے سے اپنی سیٹ کو، اپنی نشست کو، اپنے مقام کو خریدا ہے، 100 روپے دے کے اپنی جگہ لی ہے تاکہ وہ ایک مقام سے، ایک آئی لینڈ سے دوسرے آئی لینڈ پہ پہنچ سکے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پہنچ سکے، اور اب وہ بیچ دریا میں جب ہر طرف جو ہے وہ موجے ہی موجے ہیں، مد و جزر ہے، تلاطم ہے، وہ شخص اپنی کرسی میں، اپنی نشست میں سوراخ کرے، تو کیا تم اسے یہ کرنے دو گے؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ نہیں کرنے دو گے۔ کیوں نہیں کرنے دو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، مسئلہ یہ ہے کہ ہر چند کے کرسی اس کی ہے، لیکن اگر خراب ہوگی تو نقصان پوری کشتی کا ہوگا۔ بس یہی بات اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، صحیح بات ہے، اگر ایک انسان غلط کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، لیکن اس کا غلط کرنے کا نقصان اسے بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہوگا۔ لہذا اسلام صرف یہ بات نہیں کرتا کہ آپ نے خود کو بچانا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک شخص اپنے ماتحتوں کا جواب دہ ہے، تم نے جو اچھا کیا اس کا بھی جواب دینا ہے، اور جو تمہارے نیچے افراد اچھا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تمہیں ان کا بھی جواب دہ ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ لہذا اگر انسان اس ہدایت کو سمیٹنے کے لیے، اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے اگر قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں، شاید یہ بات پہلے بھی کہی تھی، 4 کتابوں کو ہر صورت اپنے مطالعے میں رکھیے، 4 کتابوں کو۔ نہ کوئی توضیح المسائل کی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی حدیث کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی مولانا کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی علامہ ذاکر، صرف 4 کتابیں۔ وہ 4 کتابیں جو آسانی سے آپ کو دستیاب ہیں، وہ 4 کتابیں جنہیں آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں، وہ 4 کتابیں جن کے اردو میں بہت سارے ترجمے ہو چکے ہیں، وہ 4 کتابیں جو ڈائریکٹ سورس آف نالج ہے، دیکھیے میں آپ کے سامنے جو نالج بیان کر رہا ہوں، جو دین کی معلومات بیان کر رہا ہوں، یہ وہ معلومات ہیں جو دین کی سورسز سے میں نے سمجھی ہے، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یعنی فاصلہ ہے کیا ہے؟ دین کی معلومات، دین کی حدیث، دین کی آیت، میری سوچ اس میں ملی. اب یہ میری سوچ کے فلٹر کے بعد جو معلومات چھن رہی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن چار کتابیں ڈائریکٹ سورس آف نالج ہے، کوئی تردید نہیں ہے، کوئی روایت میں شک نہیں ہے، کوئی سند میں مسئلہ نہیں ہے. چار کتابیں آسانی سے دستیاب ہیں. پہلی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، ڈائریکٹ سورس آف نالج ہے، ڈائریکٹ وحی منزل ہے. دوسری نہج البلاغہ، تیسری مفاتیح الجنان، دعاؤں کی کتابیں، زیارتوں کی کتاب، اور چوتھی صحیفہ کاملہ، جسے آپ صحیفہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے مولا کی ذات پر. انسان ان چار کتابوں کو، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے روز ایک ایک صفحے پڑھیے، دو دو صفحے پڑھیے، آدھا آدھے صفحے سے شروع کیجئے، دو دو سطروں سے شروع کیجئے. چار کتابیں، صرف چار کتابوں کی بات کر رہا ہوں، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ جب ان اماموں کی تاریخ سے، ان اماموں کی دعاؤں سے جب معاشرے کے معاشرے بدل جاتے ہیں، جب شہر کے شہر بدل جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے ہماری زندگی کو بدلنے کا کتنا پوٹینشیل ہے ان دعاؤں میں، ان زیارات میں، ان روایات میں، ان آیات الہی میں. چار کتابیں، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور مفاتیح الجنان. اب اگر انسان اس انداز سے ایک جانب قرآن مجید سے متمسک رہے اور دوسری جانب آل محمد سے متمسک رہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی جہنم بن سکے. اس لیے کیونکہ یہ افراد وہ ہیں، میں نے بار بار اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ، فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، کہ پروردگار تو میری دنیا کو بھی آباد بنا دے اور میری آخرت کو بھی آباد بنا دے. اب دیکھیے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، انسان اب اس نے مقروض ہوا مالک. اب آپ جانتے ہیں کہ درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، اور ایک 10 درہم بن کے ملتے ہیں 1000 دینار، تو 40,000 درہم کتنے بن جائیں گے؟ ہے 4,000 دینار. 4,000 قیمت نکلوائی گھر کی کہ بھائی یہ گھر کتنے کا بکنا چاہیے، اس لوکیشن میں کارنر کا گھر ہے، ویسٹ اوپن ہے، ایسٹ اوپن ہے، اتنے کمرے ہیں، اتنے اٹیچ باتھ روم ہیں، بہرحال یہ پورا کر کے گھر کی قیمت نکلوائی، گھر کی قیمت بنی 40,000 درہم. اب آپ جانتے ہیں کہ درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، اور ایک 10 درہم بن کے ملتے ہیں 1,000 دینار، تو 40,000 درہم کتنے بن جائیں گے؟ ہے 4,000 دینار. 4,000 قیمت نکلوائی گھر کی کہ بھائی یہ گھر کتنے کا بکنا چاہیے، اس لوکیشن میں کارنر کا گھر ہے، ویسٹ اوپن ہے، ایسٹ اوپن ہے، اتنے کمرے ہیں، اتنے اٹیچ باتھ روم ہیں، بہرحال یہ پورا کر کے گھر کی قیمت نکلوائی، گھر کی قیمت بنی 40,000 درہم. لیکن اس نے کہا کہ میں 40,000 درہم کا یہ گھر نہیں بیچوں گا. کہا کیوں؟ کہا 40,000 درہم کا گھر اس لیے نہیں بیچوں گا کیونکہ یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے، بلکہ یہ آل محمد کے چشم و چراغ کے برابر والا گھر ہے. چونکہ یہ امام صادق کے ہمسائے میں گھر ہے، چونکہ امام صادق کے برابر والا گھر ہے، لہذا میں اس کی قیمت 60,000 درہم بڑھا کر 1,00,000 درہم میں اس گھر کو بیچوں گا. اب امام کے پاس آیا، امام نے کہا کہ بھائی وہ فلاں ہمارا چاہنے والا ہے، وہ اس گھر کو بیچ رہا ہے، تم اس سے پوچھو، اسے بلاؤ. اب ایک مرتبہ امام کے خادم نے اسے بلایا، اس صحابی کو، اس چاہنے والے کو. وہ آیا، کہا کہ تو گھر بیچ رہا ہے، کتنے کا بیچ رہا ہے؟ کہا فرزند رسول گھر کی قیمت ایکچوئل ویلیو تو 40,000 درہم ہے، لیکن چونکہ یہ گھر ایک پرائم لوکیشن میں ہے، اور وہ پرائم لوکیشن یہ ہے کہ یہ گھر آپ کے ہمسائے میں ہے، اس لیے 60,000 درہم بڑھا کر 1,00,000 درہم اس کی قیمت نکلوائی ہے. کہا اچھا، کہا ایک کام کر کہ یہ گھر تو مجھے دے دے. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر تو مجھے فروخت کر دے، یہ گھر تو مجھے بیچ دے. اب ایک مرتبہ اس صحابی نے کہا فرزند رسول میرے لیے اس سے بڑھ کے اور شرف کیا ہو سکتا ہے کہ میں یہ گھر آپ کو دے دوں، میں یہ گھر آپ کو بیچوں گا نہیں بلکہ یہ گھر آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. اب اس نے کہا، امام نے کہا، جب اس نے کہا میں آپ کو یہ گھر ہدیہ کرتا ہوں، تو امام نے کہا نہیں، ہم مفت کا معاملہ نہیں کرتے, ہم جو ہے وہ جو تو نے قیمت نکلوائی ہے 1,00,000 درہم وہی تجھے دیں گے. اب ایک مرتبہ اس نے کہا فرزند رس, جب بہت اصرار کیا بہت تکرار ہوئی تو ایک مرتبہ اس نے امام سے کہا کہ اگر آپ کو خریدنا ہی ہے تو وہ جو اصل ویلیو ہے 40,000 درہم آپ اسی جتنا اسی قیمت کے برابر خرید لیجئے. امام نے کہا نہیں, تو نے 40,000 اور 60,000 ہمارے ہمسائیگی کی وجہ سے رکھا ہے, 1,00,000 رکھا ہے, ہم 1,00,000 ہی کا تجھ سے خریدیں گے. اب امام نے اپنے صحابی کو بلایا, کہا کہ پیچھے خزانے سے جا کر 1,00,000 درہم جو ہے وہ لے کر آ جاؤ. ایک کاغذ لایا گیا, دو شاہدوں کو لایا گیا, قرارداد لکھی گئی, ایگریمنٹ لکھا گیا. جب ایگریمنٹ لکھ لیا گیا کہ امام نے اپنے چاہنے والے سے 1,00,000 درہم کے برابر اس گھر کو خریدا ہے, اب امام نے امضا دستخط کر کے نیچے لکھ دیا کہ یہ گھر جعفر صادق نے اپنے صحابی کو ہدیہ کر دیا ہے. اب ایک مرتبہ اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا صرف اتنا نہیں کر رہے, یہ گھر تجھ سے خرید کے تجھے ہدیہ بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو 1,00,000 درہم تو نے مجھے دیے تھے وہ بھی تجھے واپس کر رہے ہیں. اب ایک مرتبہ اس نے کہا فرزند رسول یہ اتنا جود, اتنی بخشش, اتنا کرم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے, امام نے کہا جب تم ہماری محبت کا پاس رکھتے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے ہم محبت کا جواب محبت کے سوا نہ دیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہاری محبت کا جواب محبت کے سوا کسی اور شے سے دیں؟ لہٰذا آپ جب اس فرش عزا پر آ رہے ہیں نا, تو یہ اس اجر اس اظہار محبت کے لیے آ رہے ہیں, اس اظہار مودت کے لیے آ رہے ہیں. لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ حسین ابن علی ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں نہ لائیں؟ کیسے ممکن ہے وہ محبت کا جواب محبت کے سوا کسی اور شے سے دے؟ آپ نے سبھی نے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ سید کاظم یزدی, حوزہ علمیہ میں, کیا وہ نجف کا حوزہ ہو کیا وہ قم کا حوزہ ہو, دو بنیادی علوم سکھائے جاتے ہیں, ایک علم اصول سکھایا جاتا ہے, ایک علم فقہ سکھایا جاتا ہے. علم اصول میں سب سے بڑی کتاب کا نام ہے کفایت الاصول, جس کے مؤلف ہے کاظم خراسانی, آخند خراسانی, سید کاظم خراسانی آخند خراسانی بھی کہتے ہیں. اور فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے عروۃ الوثقی, جس کے مؤلف ہے سید کاظم یزدی, ان کی کتاب کا نام ہے عروۃ الوثقی, سب سے بڑی کتاب ہے فقہ کی. اور ان کی کتاب کا نام ہے اصول, کفایت الاصول, اصول کی سب سے بڑی کتاب ہے. اب یہ سید کاظم یزدی نے سید الشہداء کے حرم کے جوار میں بیٹھ کر اپنے کفن پر پورا قرآن لکھا تھا, اپنے کفن پر پورا قرآن. شب جمعہ جاتے تھے نجف سے کربلا, کربلا میں پہنچ کر شب جمعہ وہاں پہ گزار کے اپنے کفن میں پورا قرآن لکھا کرتے تھے. اب وہ کسی کام سے, کسی زیارت کے لیے, کسی صلے رحم کے لیے, کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے شہر یزد آئے. یزد آپ جانتے ہیں ایران کا جو ہے وہ جنوبی شہر ہے. اب وہ شہر یزد آئے تو وہ اپنا کفن بھی ساتھ لائے, کہیں بھی دائی اجل آ سکتا ہے اسے لبیک کہنا ہو تو میرا کفن میرے ساتھ ہو. اب ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں سید الشہداء کو دیکھا, اور سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ اے کاظم یزدی میرا یہ کفن میرے اس چاہنے والے کو دے دو. کاظم یزدی نے کہا خواب شاید کسی اور وجہ سے ہوگا, شاید طبیعت خراب ہے, شاید ذہن سنگین ہوا ہوا ہے اس لیے خواب دیکھا. پھر سوئے پھر یہی خواب دیکھا جس میں سید الشہداء آ کے کہہ رہے ہیں کہ کاظم یزدی ہمارے اس چاہنے والے تک یہ کفن پہنچا دو. کاظم یزدی بیدار ہوئے, معلوم کیا کہ آج کی رات کس کی میت ہوئی ہے. ایک غسل خانے میں, قبرستان میں پہنچے, اس قبرستان میں پہنچ کر دیکھا کہ ایک شخص کی میت ہے. کہا اس شخص کی کیا خصوصیت ہے؟ کہا اس شخص کی, توجہ کیجیے گا, اس شخص کی خصوصیت یہ ہے جس کی وجہ سے وہ کفن جس پر پورا قرآن لکھا گیا ہے, وہ بھی شب جمعہ, وہ بھی حرم امام حسین علیہ السلام میں, وہ بھی کاظم یزدی کے ہاتھوں, اور خود سید الشہداء نے کہا ہے کہ اے کاظم یزدی میرا یہ کفن میرے چاہنے والے کو پہنچا دو. کہا اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی فرش عزائے حسین بچھایا جاتا تھا یہ سب سے پہلے وہاں پر آیا کرتا تھا. جب اس فرش عزا میں صرف آنے پر, سب سے پہلے آنے پر, صرف شرکت کی وجہ سے جب حسین ابن علی کی اتنی عنایت ہے, جب حسین ابن علی کا اتنا نظر و لطف ہے, جب حسین ابن علی کا کرم اتنا ہے, تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ جو صاحبان عزا اس گرمیوں میں آئے ہوئے ہیں, अंदाज़ा है, बाहर आप जाके देखिए, कल तो मौसम फिर बेहतर था, आज किस कदर लू चल रही है, किस कदर हब्स का आलम है। जब आप इस हब्स में, इस गर्मी में, इस परेशानी में, इस आलम में जब आप हुसैन इब्न अली से इजहार मवद्दत करने के लिए आए हैं, तो कैसे मुमकिन है वो पास से अदब ना रखें। लिहाजा वो ख़ानदान पास से अदब रखने वाला है। बस गुफ्तगू को मैं अपने तमाम तर अशरे की गुफ्तगू को अगर इन चंद बातों में और चंद जुमलों में समेट दूँ तो शायद गलत ना हो। वो एक परवरदिगार आलम ने तमाम तर आलम को इंसान के लिए बनाया है और इंसान को अपनी ज़ात के लिए बनाया है। पहली गुफ्तगू में मैंने आपके सामने बयान किया था ना कि परवरदिगार आलम ने इंसान का आगाज़ भी बता दिया है, इंसान का अंजाम भी बता दिया है। आगाज़ भी इन्ना लिल्लाह, अंजाम भी इलैहि राजिऊन। ये कलिमा इस्तिरजा जो आप दूसरों के लिए पढ़ते हैं, मरने वाले के लिए पढ़ते हैं, दरहकीकत ये मरने वाले के लिए नहीं है, बल्कि ये मरने वालों के लिए है जो आज जिंदा हैं, कल ये मर जाएंगे। कलिमा सरजा जो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हमारे लिए है, हमें तलकीन कराने के लिए कि इंसान इस कायनात की कोई भी शय को कभी भी बका हासिल नहीं है। अगर बका हासिल है तो सिर्फ और सिर्फ खुदाबंद मुताल की जात को हासिल है या उन्हें हासिल है जो खुद को खुदा में फना कर दे। अगर कोई खुद को खुदा में फना कर दे तो परवरदिगार आलम फिर उसे फना होने नहीं देता, परवरदिगार आलम फिर उसे ख़त्म होने नहीं देता, परवरदिगार आलम उसे मिटने नहीं देता। पूरी दुनिया की कोशिश होती है कि उसे मिटाया जाए, लेकिन परवरदिगार आलम उसके जिक्र को जिंदा रखता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ किस में खुद को फना कर दिया, खुदा की जात में। और मुंबई बका कौन है, बका की चाबी किसके पास है, बका की जात कौन है, वो खुदा बंदे मुताल है। बस परवरदिगार आलम ने तमाम तर कायनात को इंसान के लिए बनाया है, इंसान को अपनी जात के लिए बनाया है। अच्छा, जब इंसान को अपनी जात के लिए बनाया है तो अब इंसान के ऊपर है कि वो कैसी रहनुमाई के जरिए से खुदा तक पहुंचता है। अगर हिदायत पर अमल करेगा तो खुदा का शुक्रगुजार बंदा बन जाएगा। अगर हिदायत का इंकार करेगा, क्योंकि देखिए ये मैं मिसाल अक्सर देता हूँ, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ये मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ कि इंसान जो है, इंसान की अगर आपने एक मिसाल के तौर पर अगर एक मादी शय से अगर तशबीह समझनी है तो इंसान की मिसाल उस सुतून और दीवार की तरह नहीं है कि जिसका हजम हमेशा एक जैसा रहता है। अब ये दीवार जो आपके पीछे है, जिसका आपने सहारा लिया है, या जिन सुतूनों पर यह इमारत को खड़ा रखा गया है, ये सुतून का हजम हमेशा एक जितना ही रहेगा। सर्दी हो, गर्मी हो, ना ये फैलती है ना सुकड़ती है, ये साबित रहती है। अगर इसका वजन 100 किलो था तो 100 किलो ही रहेगा। अगर इसका रकबा 10 मीटर था तो ये दीवार हमेशा 10 मीटर ही की रहेगी, फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके हाथ में, आपके हाथ में कोई रबर बैंड हो, उसकी खसूसियत यह है कि आप खींचेंगे तो खिंच जाएगा, छोड़ देंगे तो सुखड़ जाएगा। बस अगर आपने इंसान की हकीकत को समझना है तो इंसान भी बिल्कुल इसी तरीके से एक ऐसी एक्सपेंडेड हकीकत है कि अगर चाहे तो यही इंसान इतना पस्त बन जाए कि असफलुस्साफिलीन तक पहुंच सकता है, और यही इंसान अगर बुलंदी पर जाना चाहे तो आला इलीन तक पहुँच सकता है। परवरदिगार आलम ने इंसान के अंदर इतनी गुंजाइश रखी है, इतनी ज़र्फियत रखी है कि पस्ती में आए तो शैतान भी कह उठे कि परवरदिगार ये तूने क्या बनाया है, और अगर बुलंदी पर आए तो परवरदिगार आलम कह उठे कि तबारक अल्लाह हसनुल खालिकीन, बाबरकत वो ज़ात है कि जिसने क्या अजीब शय खल्क की है। लिहाजा इंसान के अंदर इतनी सलाहियत रखी गई है। अब अगर हिदायत का कुफरान करेगा, हिदायत का इंकार करेगा तो क्या हो जाएगा, वो पस्त हो जाएगा, वो असफलुस्साफिलीन तक पहुंच जाएगा। और अगर उस हिदायत पर अमल करेगा तो यही इंसान जिब्राइल का उस्ताद, आमतर आलम इंसानियत के लिए नमूना अमल बन जाता है। लिहाजा इंसान के अंदर इतनी ज़र्फियत और इतनी गुंजाइश रखी गई है। अब आइए आप ज़रा करबला में आकर देखिए, आज 8 मुहर्रमुल हराम है ना, देखिए आप सभी के जहन में जो जनाबे अबुल फजल का तसव्वुर है وہ شجاعت کے حوالے سے، ان کی دلاوری کے حوالے سے ہے کہ بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب عباس مقدس جذبات کا پیکر تھے، جناب عباس شجاع تھے. مولا متقیان نے جناب عقیل سے کہا تھا کہ اے عقیل، مجھے ایک ایسے قبیلے کی خاتون لا کر دو کہ جس سے پروردگار عالم مجھے اتنا بہادر بیٹا عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار بنے. جناب فاطمہ کلابیہ، جن کا نام فاطمہ کلابیہ ہے لیکن ہم نے انہیں جناب ام البنین کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں چار بیٹے عطا کیے تھے اور چاروں بیٹوں کو انہوں نے حسین کے لیے قربان کر دیا. کیا ہے ام البنین کا مقام؟ چار بیٹوں کی ماں چاروں بیٹوں کو حسین پر قربان کر دی. عباس جذبہ مقدس جذبات کا پیکر تھے، عباس کے اندر شجاعت تھی، عباس کے اندر دلاوری تھی. لیکن ذرا آئیے، جب امام صادق جناب ابو الفضل سے خطاب کرتے ہیں تو وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ اے چچا عباس آپ بہت بہادر تھے، بہادر تھے. وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ چچا عباس آپ بہت بڑے دلاور تھے، بہت بڑے دلاور تھے. وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اے چچا عباس آپ بہت دلیر تھے، بہت دلیر تھے. وہاں پر یہ نہیں کہا کہ چچا عباس آپ بہت غیور تھے، بہت باغیرت تھے. لیکن جب چھٹے امام نے حضرت عباس کو خطاب کیا ہے تو کیا کہا ہے؟ السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول. سلام ہو آپ پر جو ایک اللہ کا بہترین بندہ تھا. کیا تھے عباس؟ بندگی کا پیکر. کیا ہے عباس؟ مظہر الہی کی تجلی کا نام عباس ہے. عاشور کا دن نمودار ہوا، امام حسین نے اپنے لشکر کی دائیں سمت جناب زہیر ابن قین کو دی، بائیں سمت کا علم جناب حبیب ابن مظاہر کو دیا، اور قلب لشکر کی علمداری عباس سے علمدار کو عطا کی. عباس لشکر کے علمدار ہے. دیکھیے علم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک جملہ علم پر کہہ دوں. دیکھیے جب تک علم بلند رہتا ہے نا، لشکر والوں کی ڈھارس بندھی رہتی ہے. جب تک علم بلند رہتا ہے، لشکر والوں کو امید رہتی ہے کہ ہمارا علمدار ابھی تک زندہ ہے. لیکن جیسے ہی علم جھکنے لگے، اب سارے لشکر والوں کی امیدیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. عباس لشکر کے علمدار ہیں. ایک مرتبہ اصحاب شہید ہوئے، بنی ہاشم شہید ہو گئے، یہ عباس حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے بھیا بھیا، اے میرے مولا حسین، میرا جگر سینے میں چکڑا جا رہا ہے، آپ مجھے جنگ کی اجازت دیجئے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، عباس میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا، جب بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، ایک مرتبہ نظریں جھکا کر کہا، مولا اب وہ لشکر کر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، عباس نہیں، تمہیں نہیں بھیج سکتا، تم میرے لشکر کے علمدار ہو. جانتے ہیں عباس بڑے یاس کے ساتھ پشت خیمہ پر آئے. جب پشت خیمہ پر آئے نا، تو عالم یہ تھا کہ حسین ابن علی نے کئی خیموں کو قائم کیا تھا. کچھ خیمے بیویوں کے تھے، کچھ خیمے اصحاب کے تھے، کچھ خیمے لاشوں کے تھے. ایک خیمہ ایسا تھا جہاں پر حسین ابن علی نے سارے مشکیزوں کو رکھا تھا، اس سارے مشکیزوں کو رکھا تھا. بیبیوں کا عالم یہ تھا کہ اپنے ابا کے دامن کو اٹھاتی، اپنے شکم کو اس زمین پر رکھ دیتی تھی تاکہ کچھ زمین کی تری اور ٹھنڈک سے سکون مل جائے. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ ایک چار سال کی بچی اپنے چچا کے پاس آتی ہے، کہتی ہے، امو امو آپ جانتے ہیں ہمارے خشک ہوٹ ہو چکے ہیں، हमारी जुबानें बाहर आ चुकी हैं। चचा कुछ पानी पिला दीजिए। एक मर्तबा चचा ने देखा ये बेहतरीन गनीमत है, कहा सकीना सकीना जरा जाके अपने बाबा से सिफारिश करा दे। अरे बच्ची ने एक खुश्क मशकीजा लिया, अपने बाबा के पास आई, कहा बाबा मेरे चचा को इजाजत दीजिए। अरे मौला ने एक ही जुमला कहा, सकीना आज तू सिफारिश लाई है लेकिन कल शाम गरीबा में जब शिमर के तमाचे पड़े तो तराई का रुख कह के हाय अब्बास न कहना। अजर को माल अल्लाह। अब्बास ने मशकीजा लिया, एक हाथ में अलम लिया, अलम पर लिखा था नस्रु मिन अल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन ने नीचे लिख दिया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मर्तबा अब्बास को रुखसत किया, अब्बास तराई में पहुंचे। मैंने मसाइब मुख्तसर कर दिए। अब्बास तराई में पहुंचे, मशकीजा भरा। जब मशकीजा भर के घोड़े को ईड़ लगा के खेमों की जानिब जाने लगे ना, एक शकी ने कहा कुछ हो किसी सूरत अब्बास का ये मशकीजा खेमों में ना पहुंचने पाए। अब्बास ने मशकीजा दाएं हाथ से थामा था, एक लईन ने ऐसा हमला किया दाया बाजू से बह हो गया। एक अब्बास ने मशकीजे को बाएं हाथ से थाम लिया, एक लईन ने ऐसा हमला किया दाया बाजू शहीद हो गया। अब्बास ने अपने दाहन से मशकीजे को थाम लिया, एक मलून ने मशकीजे का ऐसा निशाना लिया जैसे ही तीर मशकीजे में लगा